حیثیت کے ساتھ چگلخوری سے سب سے توبہ کرائی، فوراً بارش شروع ہو گئی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل،
یعنی دعا کی قبولیت میں سب سے مؤثر چیز ہے گناہوں سے توبہ، گناہوں سے توبہ دعا کی قبولیت میں سب سے مؤثر شرط ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں سب سے مؤثر چیز گناہوں سے توبہ ہے۔ جب آدمی گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور ہر گناہ سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے تو اللہ کے دوستوں میں آ جاتا ہے، ورنہ جب تک آدمی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کسی اللہ کے دشمن کا وارث بنا ہوتا ہے۔ ہر گناہ کسی دشمن نے کیا ہوتا ہے اور یہ اسے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔
حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل 7 سال تک ایسے قحط میں پڑے ہوئے کہ کوڑیوں پر سے مردار اٹھا کر لوگوں نے کھائے اور آدمیوں کے کھانے کی نوبت پہنچ گئی۔ لوگ پریشان حال جنگلوں اور پہاڑوں پر روزانہ دعاؤں اور استسقاء کی نمازوں کے لیے نکلتے تھے۔ حق تعالی شانہ نے اس زمانے کے انبیاء علیہم السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تمہاری زبانی دعائیں کرتے کرتے کتنے ہی تمہاری زبانیں دعائیں کرتے کرتے کتنی ہی خشک ہو جائیں اور آسمانوں تک ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ جائیں، اس وقت تک میں کسی رونے والے پر رحم نہیں کروں گا جب تک کہ آپس کے مظالم دور نہ کیے جائیں۔ کتب تواریخ و احادیث میں اس قسم کے واقعات بکثرت موجود ہیں۔ الغرض سینکڑوں روایات ہیں جن میں صاف طور سے اچھے اعمال پر دونوں جہانوں کی کامیابی اور برے اعمال پر دونوں جہانوں کے نقصانات تفصیل سے بتا دیے گئے ہیں۔ ان روایات کا نہ احصاء مجھ سے ممکن ہے نہ مقصود۔ غرض ان مثالوں کی ذکر کرنے سے یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سچے ہیں تو پھر ہم لوگوں کا اپنے اوپر کتنا واضح ظلم ہے کہ ہم لوگ اپنے افعال سے مہلکات میں پڑے ہیں، نقصان دہ امور اختیار کرتے ہیں اور زبان سے مسلمانوں کی تباہی کا رونا روتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جل جلالہ و عما نوالو کا ارشاد ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہوں کا مالک ہوں اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل ان پر رحمت اور مہربانی کے ساتھ پھیر دیتا ہوں، اور جب میری نافرمانی کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل ان پر غصے اور انتقام کے لیے پھیر دیتا ہوں، جس سے وہ ان کو سخت عذاب اور تکالیف پہنچانے لگتے ہیں۔ اس لیے تم بجائے بادشاہوں پر بدعائیں کرنے کے میرے ذکر کی طرف متوجہ ہو اور میری طرف عاجزی اور زاری کرو تاکہ میں ان کی تکالیف سے تمہیں محفوظ رکھوں۔ مالک ابن مغول کہتے ہیں کہ میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور میں یہی مضمون پڑھا ہے۔ اس قسم کے مضامین بھی متعدد روایات پہ وارد ہوئے ہیں۔ دعائے معصورہ ہے، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يرحمنا، اے اللہ ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کریں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر ان کے اعمال کی وجہ سے حاکم بنا دیتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں، صاحب جلالین وغیرہ نے یہی تفسیر اختیار کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم لوگ نیک کاموں کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو، ورنہ اللہ جل جلالہ بدترین لوگوں کو تمہارے حاکم بنا دیں گے، پھر تمہارے بہترین لوگ بھی دعائیں کریں گے تو قبول نہ ہوں گے۔ جن لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ بزرگ دعا کیوں نہیں کرتے یا ان کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، وہ اس پر غور کر لیا کریں کہ وہ خود نیک کاموں کا کتنا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے کتنا روکتے ہیں، اور جب یہ چیز چھوٹ گئی تو دعاؤں کے قبول ہونے کی امید بے محل ہے۔
کیا ہے
لمبی والی حدیث پڑھنی پڑے گی؟
صحیح اچھی ہے.
جب اللہ جل شانہ کسی قوم کی بہبود کا ارادہ فرماتے ہیں,
اللہ کسی قوم کی بھلائی چاہتے ہیں,
تو حلیم لوگوں کو حاکم بناتے ہیں.
حلیم لوگ
کہ غصے پر قابو نہ پا سکیں, اور علماء ان کے درمیان فیصلے کرتے ہیں کہ علم کی روشنی میں کے غصے میں بے قابو نہ ہو جائیں, اور علماء ان کے درمیان فیصلے کرتے ہیں کہ علم,
یعنی ان کے دلوں میں علماء کی عظمت قدر ہوتی ہے اور ان کی زندگی کے فیصلے پھر علماء کرتے ہیں,
اور مال سخی لوگوں کے قبضے میں کر دیتے ہیں,
مال سخیوں کے پاس ہوتا ہے,
کہ ہر شخص کو اس کی سخاوت سے نفع حاصل ہو, اور جب کسی قوم کی بدعمالی کی وجہ سے برائی مد نظر ہوتی ہے تو بے وقوفوں کو حاکم بنا دیا جاتا ہے, اور جاہلوں کے ہاتھ میں ان کے فیصلے ہو جاتے ہیں, اور مال بخیلوں کو دے دیا جاتا ہے. دوسری حدیث میں ہے, جب کسی جماعت پر اللہ جل شانہ کا غصہ ہوتا ہے اور آخری عذاب مثلاً دھس جانا یا صورتوں کا مسخ ہو جانا نازل نہیں ہوتا تو دام میں گرانی کر دیتے ہیں
اور مہنگائی بڑھتی چلی جاتی ہے,
اور بارش کو روک لیتے ہیں اور بدترین لوگوں کو حاکم بنا دیتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ذریعے جو مغضوب ہیں, یعنی ان پر میرا غصہ ہے, دوسرے مغضوبوں سے انتقام لیتا ہوں, پھر سب کو جہنم میں ڈال دیتا ہوں.
ظالم کو ظالم پہ اللہ مسلط کر دیتا ہے, ہم اللہ کے حق میں ظلم کریں گے ہم پہ کوئی اور مسلط ہو جائیں گے.
اس لیے ایک حدیث میں آیا ہے, لا تسب الائمۃ ودع اللہ لہم بالصلاح فان صلاحہم لکم صلاح, کہ حکام کو گالیاں نہ دو بلکہ ان کے لیے صلاحیت کی دعا کرو کہ ان کی صلاحیت میں تمہاری صلاح بھی مضمر ہے, یعنی گالیاں دینے سے تو ان کی درستی ہونے سے رہی. دوسری حدیث میں وارد ہے, لا تشغلوا قلوبکم بسب الملوک ولکن تقربوا الی اللہ بالدعاء لہم, اپنے قلوب کو سلاطین اور بادشاہوں کو گالیاں دینے میں مشغول نہ کرو بلکہ اللہ کی طرف تقرب حاصل کرو اور متوجہ ہو کر ان کے لیے دعائے خیر کرو کہ اللہ تعالی شانو ان کے دلوں کو تمہارے اوپر مہربان کر دیں. مکی ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ ہم ابن عون کے پاس بیٹھے تھے, لوگوں نے بلال بن ابی بردہ کا ذکر شروع کر دیا, ان کو برا بھلا کہنے لگے. ابن عون چپ بیٹھے رہے. لوگوں نے کہا کہ تمہاری ہی وجہ سے ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے تم پر زیادتی کی. ابن عون کہتے ہیں, کہنے لگے, میرے اعمال نامے میں ہر کلمہ لکھا جاتا ہے اور قیامت کے دن وہ پڑھا جائے گا.
سبحان اللہ, یعنی کتنے احتیاط کر رہا ہے زبان کے استعمال میں کہ میری زبان کا ہر کلمہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے نا کہ ان کے اندر بے احتیاطی نہیں کرے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان میں زبان, اور دوسرے وہ جو دو پہلوؤں کے درمیان میں شرمگاہ, جو ان کو مجھے ضمانت دے دے کہ غلط استعمال نہیں کرے گا, بے احتیاطی نہیں کرے گا, تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اضمن لہ الجنہ, یعنی آدمی کی دین کا خطرہ ان دو چیزوں سے کتنا زیادہ ہے آپ اندازہ لگا لیں. یہ زبان دیکھنے میں بہت تھوڑی سی ہے, بہت چھوٹی سی, لیکن اس کے جرم پہاڑوں سے بڑے. ٹھیک ہے, بے سوچے سمجھے بولنے کا نا مزاج بن گیا اور بولتی رہو. حالانکہ اللہ میاں نے زبان ایک دیے, کان دو دیے, کم بولو زیادہ سنو, اور پھر اس زبان کو بھی 32 دانتوں کے اندر بند رکھا ہے, احتیاط سے بولو, پھر نکلے تو دو ہونٹ دیے بند کر دو. زبان, حضرت لقمان حکیم رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, مجھے جو اللہ نے حکمت دی ہے, وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جسے حکمت مل گئی اسے تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی خیر مل گئی. فرمایا دو وجہ میری زندگی میں تھی, کم کھانا کم بولنا دونوں ہمارے لیے مشکل ہے. کم کھانا کم بولنا.
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا کہ اللہ کی نافرمانیاں دنیا میں مصیبتوں کا سبب ہیں اور نیک اعمال دنیا.
یعنی ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ زہر کھا لیں گے یہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, اور آگ کا انگارہ جیب میں رکھ لیں گے تو کپڑے جل جائیں گے, گھر میں آگ لگ جائے گی تو گھر جل جائے گا, یہ سب جانتے ہیں نا. لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے گھر میں کوئی نمازی ہوگا تو اس کے گھر میں کتنی نوسط ہوگی, یہ نہیں جانتے. گھر میں اگر رشوت کی رقم آئے گی تو اس کے گھر میں کتنی نوسط ہوگی, یہ ہم نہیں جانتے. گھر میں اگر بیٹھ کر غیبت کریں گے تو اسے کیا اثر پڑے گا, یہ ہم نہیں جانتے. میری آنکھیں حرام دیکھ کر میں گھر آیا تو اس کے کیا اثر پڑے گا میری زندگی پر, یہ ہم نہیں مانتے. ہم سمجھتے ہیں گناہوں کا بدلہ صرف جہنم ہے, نہیں, دنیا بھی جہنم بن جائے گی. ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دنیا بھی مصیبت زدہ ہو جاتی ہے, اس کے مصائب اس کی پریشانیاں دنیا میں بھی آتی ہیں
اور نیک اعمال دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہیں, اور پھر خاص خاص گناہوں پر خاص خاص مصیبتیں بھی بتا دی ہیں, اور مخصوص فرما برداریوں پر مخصوص انعامات کا ترتب بھی ارشاد فرما دیا ہے. ہم لوگ حوادثات کی شکایت کرتے ہیں اور انعامات کی ہر وقت امید لگائے بیٹھے ہیں, لیکن جن امور پر یہ چیزیں مرتب ہیں ان سے بالکل ہی غافل ہیں, بلکہ ان کے خلاف ہیں, ان کو جان جان کر چھوڑتے ہیں, اور کوئی تنبیہ کرے تو اس کی جان کو آ جاتے ہیں. تو ہماری مثال بالکل اس شخص کی سی ہے جو اسہال کا مریض ہو اور ہر دو گھنٹے
اسہال پیچس آ رہے ہیں اس کو, پیٹ خراب ہو,
اور ہر دو گھنٹے بعد ایک تولہ سقمونیاں کھا لے
جس سے پیٹ اور جاری ہو جائے, اور پھر شکایت کرے کہ پیٹ میرا بہت خراب ہے اور جاری ہے. ارے کھا کیا رہا ہے تو, کھا کیا رہا ہے تو, پیٹ تو رہے ہیں. اماں ابا میں محبت نہیں ہے, بیٹے باپ میں محبت نہیں ہے, بہن بھائی میں محبت نہیں ہے, گھر میں سکون نہیں ہے, پیٹ رہے ہیں یا ہاں, لیکن کر کیا رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں, کیا گناہ کا ریئیکشن گھر میں نہیں آئے گا؟ ریئیکشن تو آئے گا.
حیرت ہے کہ ایک معمولی ڈاکٹر کسی چیز کے متعلق کہہ دے کہ یہ نقصان کرتی ہے, بلکہ ایک کافر ڈاکٹر بھی اعلان کر دے کہ
کافر بھی کہہ دے نا, کافر بھی کہ یہ نہیں کھانا اس کا نقصان ہوگا تمہاری صحت پر, چھوڑ دیں گے نا, اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ نماز کی نوسط ہے, حرام کی نوسط ہے, گناہ کی نوسط ہے, 40 سال سے میٹھا کھا رہا ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا اب کھایا تو صحت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, چھوڑ دے گا. یہودی کہہ دے تب بھی چھوڑ دے گا, اور اللہ کا نبی کہہ دے اسے تمہاری زندگی کو خطرہ ہے. بیس سال ہو گئے اس نے صبح کی فجر کی نماز نہیں پڑھی, اور ڈاکٹر کہہ دے سو واکنگ کرنا ضروری, نثار شہید پارک میں پہنچ جائے گا. 20 سال نہیں اٹھا, سورج نہیں دیکھا اس نے, ڈاکٹر نے کہہ دیا شروع ہو گئی واکنگ, سویرے سویرے اٹھ گیا. تو پھر کیسا ہے ہمیں اپنے نبی پر ایمان کیسا ہے؟ یہودی ڈاکٹر کی بات پہ اعتماد ہے, عیسائی ڈاکٹر کی بات پہ اعتماد ہے, ہندو ڈاکٹر پہ اعتماد ہے, اللہ کے نبی پر اعتماد نہیں.
ایک بھنگی بھی یہ کہہ دے کہ اس گلی میں بہت بڑا کالا سانپ ہے تو اچھے اچھے بہادروں کی بھی جرت نہ ہو کہ اس گلی میں چلے جائیں. ایک جاہل گاؤدی کہہ دے کہ اس سڑک پر ایک شیر بیٹھا ہے تو اس طرف کا راستہ چلنے کی ہمت نہ ہو. بڑی بہادری یہ ہوگی کہ دو چار ساتھیوں کے ساتھ دو تین بندوقیں لے کر ادھر کا رخ کیا جائے. لیکن اللہ جل جلالہ کا پاک اور سچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شفیق اور حکیم مربی جس کو ہر وقت امت کی فلاح کی فکر ہے اور اس کا اہتمام ہے, وہ امت کو فائدہ دینے والی چیزوں کا حکم کرے اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے روکے. لیکن امت اپنی لاپرواہی اور جان اساری لیکن امت اپنی نیاز مندی اور جان اساری کے لمبے چوڑے دعووں کے باوجود ان ارشادات کی پرواہ نہ کرے. کتنا بڑا ظلم ہے.
عشق اور محبت کے دعوے بہت لمبے چوڑے, عمل کوئی نہیں, عمل کوئی نہیں.
آج گورنمنٹ کی طرف سے ایک اعلان جاری ہو جائے کہ فلاں قسم کی تحریر اور تقریر جرم ہے, 10 سال کی قید ہوگی. اچھے اچھے بہادر کامیاب لیڈر اور ایڈیٹر سوچ سوچ کر مضمون لکھیں گے اور تقریر میں بچا بچا کر الفاظ لائیں گے. لیکن ساری دنیا کا مالک, بادشاہوں کا بادشاہ, جس کے قبضہ قدرت میں ساری حکومتیں اور سارے بادشاہ ہیں, سختی سے ایک حکم فرماتا ہے. قرآن پاک میں سود کے لینے والے کو اپنی طرف سے اعلان جنگ کرتا ہے, اور حدیث قدسی میں اللہ والوں کی مخالفت اور دشمنی کو اپنے ساتھ جنگ بتاتا ہے. سودی معاملات کرنے والوں پر لعنت کرتا ہے. شراب کے بارے میں 10 آدمیوں کو اپنی لعنت کا مستحق قرار دیتا ہے. کتنے آدمی ہیں کہ جن کے دل پر کچھ بھی چوٹ اس چیز کی لگتی ہے.
بادیاں کا بادشاہ کہہ رہا ہے, سود کھاؤ گے مجھ سے جنگ ہے, اللہ کے نیک بندے ولی سے دشمنی کرو گے مجھ سے جنگ ہے, شراب پیو گے تم پہ لعنت ہے. کتنا اثر لیتا ہے آج مسلمان. دنیا کا بونے حکمران کی تو ٹکر لینا مشکل ہے یار, کیسے ہو سکتے, کاروبار کیسے کریں گے, پھر زندگی کیسے گزرے گی اسے ٹکر لے کر. اس کا خوف ہے اور اللہ کا خوف نہیں ہے.
ہم پر کیا کیا مصائب ان امور کے بدلے میں آنے والے ہیں. ہر شخص خود ہی غور کر لے, کسی دوسرے کے بتانے کی چیز نہیں. اور اگر ان چیزوں کو چھوڑنے کے بجائے ان میں ترقیات ہیں. دوسری حدیث میں ارشاد ہے جب
اور اگر ہمارا یہ نظریہ بن گیا کہ ان تمام چیزوں کے بغیر تو ترقی نہیں ہو سکتی, یعنی نہ یہ کہ رکتا نہیں ہے بلکہ یوں خیال کرتا ہے کہ ان چیزوں کے بغیر تو ترقی نہیں ہو سکتی, یعنی جب تک اللہ سے دشمنی مول نہ لیں اور نبی کی لعنت میں نہ آئیں تب ترقی نہیں کر سکتے, ڈوب نہیں مرتا مسلمان.
جب حق تعالی شانو کسی بندے پر نیکی اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کا بدلہ دنیا ہی میں لے لیتے ہیں کہ دنیا کا عذاب ہر حال میں آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے. اور جب کسی پر ناراض ہوتے ہیں تو اس کے گناہوں کا بدلہ روک دیا جاتا ہے اور قیامت میں اس کو بدلہ دیا جائے گا. اور بھی مختلف حضرت سلیمان بن عامر نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے والد صلہ رحمی کرتے ہیں, عہد کو پورا کرنے کا بھی اہتمام تھا, مہمان کا اعزاز و اکرام بھی بہت کرتے ہیں, کیا ان امور سے ان کو کوئی نفع پہنچے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ اسلام سے پہلے مر گئے تھے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو تو نفع نہیں دے گا، البتہ ان کی اولاد کو نفع دے گا، تم لوگ نہ رسوا ہوگے نہ ذلیل ہوگے نہ فقیر.
سبحان اللہ.
اس لیے یہ اشکال بھی رفع ہو گیا کہ ہم بعض کافروں کو خوشحال اور دنیا میں ترقی یافتہ دیکھتے ہیں لیکن ان کے اعمال حسنہ اس قابل نہیں پاتے، تو حدیث بالا کی بنا پر غالباً ان کے والدین کے اعمال حسنہ کا یہ ثمرہ ہے جس کو وہ پا رہے ہیں. غرض نصوص بہت کثرت سے اس پر دلالت کرتی ہیں کہ کفار اور مسلمانوں کے اصول ترقی صحیح نہیں ہیں، بلکہ بعض مشترک ہیں اور بعض جدا ہیں. مسلمانوں کی ترقی کا معیار صرف دین پر عمل ہے.
بالخصوص مسلمانوں کی ترقی کا راستہ اور ہے اور کافروں کی ترقی کا راستہ اور ہے، دونوں کی ترقی کا راستہ ایک نہیں ہے. کیونکہ مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور کافروں کا زندگی ہے بس دنیا ہی دنیا ہے. تو ان کی ترقی بھی اور ترقی کا راستہ بھی اور. مسلمانوں کی ترقی بھی اور ترقی کا راستہ بھی اور. چند لوگ عقل سے پیدل سفر میں تھے، کہیں پڑاؤ ڈالا تو ایک ان میں سے درخت کے اوپر چڑھ گیا. اب جب اوپر چڑھ گیا تو سمجھ میں نہیں نیچے کیسے اترے. تو چودھری صاحب تھے، سکھ چودھری صاحب، ان کے پاس گئے کہ ہمارا آدمی اوپر چلا گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے اس کو نیچے اتارے. کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، رسی اس کی طرف پھینکا، وہ کمر میں باندھے گا، اوپر سے کھینچ لینا. انہوں نے اس کو اس نے باندھا، اوپر سے کھینچا، وہ مر گیا. اب اس کی لاش اٹھا کر چودھری صاحب کے پاس لے گئے، کہنے کا اوہو کتنے لوگوں کو میں نے اس ترتیب سے کنویں سے نکالا ہے، کتنے لوگوں کو میں نے اسی ترتیب سے کنویں سے نکالا ہے. تو بیوقوف آدمی تھا نا، کنویں سے نکالنے کا طریقہ اور ہے اور اوپر والے کو نیچے لانے کا راستہ اور ہے. تو میرے پیارو، اگر دونوں کو ایک راستہ اختیار کریں گے تو مسلمان تو مر جائے گا، کافر تو اللہ کی نظروں میں پاؤں سے بھی گندا ہے، اس کی دنیا کی ترقی کا راستہ اور ہے. مسلمان کو تو اللہ نے اوپر عزت دی ہوئی ہے، اگر اسی طریقے پہ اس کو بھی لے کے آئیں گے تو ہلاک ہو جائے گا یہ. اور ہو کچھ ہمارے ساتھ ایسا ہی رہا ہے، چودھری صاحب والا ادھر طرف چل رہی ہے.
اس امت کے مصائب اور حوادث سے بچنے اور پریشانیوں اور ذلتوں سے نمٹنے کا واحد علاج گناہوں سے نہایت اہتمام سے بچنا ہے، اور جو اتفاقاً صادر ہو جائیں ان پر رونا ہے، استغفار کرنا ہے.
سب سے اہم بات گناہوں پر توبہ اور اس سے بچنے کا اہتمام. کچھ ہو جائے تو فوراً اللہ کے سامنے رو لو. اگر یہ نہیں کرو گے میرے عزیزو تو پتھر پہ لکیر ہے، زندگی میں سکون نہیں ہوگا. سورج کے آنے کے بعد دن کا آنا یقینی ہے، ایسی آپ کی صحت میں زندگی میں برکت نہیں ہوگی. گناہوں کے ساتھ اس دنیا میں کوئی بھی سکون نہیں پا سکتا. کوئی گھر نہیں ملے گا جس کے چھت تلے رہنے والے اللہ کی نافرمانیاں کریں اور پھر وہ سکون اور محبت سے رہ رہے ہوں. کوئی گھر نہیں ملے گا جس گھر میں اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی، وہاں کبھی سکون اور محبت نہیں ہو سکتی.
توبہ کرنا ہے، اس کے سوا کوئی اور علاج نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان مسلمان رہ کر گناہوں کی کثرت کے ساتھ ترقی کرتا رہے.
ہو نہیں سکتا مسلمان گناہ بھی کرے اور پھر گناہوں میں ترقی بھی کرے. گناہ کے ساتھ ترقی مسلمان کی نہیں ہو سکتی.
ہاں کافر بن کر جتنے گناہوں کے ساتھ ترقی کرے،
کافر بن جائے گا پھر گناہوں میں ترقی ہو سکتی، اس کا معاملہ اور ہے، مسلمان کا معاملہ الگ ہے. جیسے باہر ایک بچہ ہے اور ایک آپ کا اپنا بچہ ہے، دونوں کے چہرے پہ گندگی ہے، بتائیے آپ کس کو پہلے صاف کرتے ہیں؟ اپنے بچے کو نا، وہ تو غیر ہے، اپنے بچے کی گندگی صاف کریں گے. ایسی اگر مسلمان غلطی کرے گا گناہوں میں، تھپڑ لگے گا اس کو اور جلدی لگے گا. یہ ہے اللہ کا کلمہ پڑا ہوا ہے اس نے. بھائی ایک آدمی فوجی ہے ہاں اور وہ فوج سے بگوڑا بنتا ہے اور دوسرا آدمی فوج میں جاتا ہی نہیں ہے, تو بتاؤ کورٹ مارشل کس کا ہوگا؟ جو بگوڑا بنا ہے نا. بھائی دوسرے کی کورٹ مارشل کیوں نہیں ہوتی؟ ارے بھائی وہ فوج میں آیا ہی نہیں ہے, اس کا معاملہ الگ ہے. تو مسلمان نے تو کلمہ پڑھ لیا نا, اس کا تو کورٹ مارشل پہلے ہوگا.
یہ دیکھ کر کہ اس قسم کے گناہ تو کفار بھی کرتے رہتے ہیں اور وہ پھر بھی ترقی کرتے جاتے ہیں, ان کے لیے گناہ مصائب کا سبب نہیں بنتے, اس وجہ سے ان سے
ان کی پکڑ الگ ہے, ان کا معاملہ الگ ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں
اس وجہ سے ان سے بے خطر ہو جانا اپنے کو اور زیادہ مصیبتوں میں پھنسانا اور مبتلا کرنا ہے. اور اگر مصائب نہ ہو,
اگر کوئی یہ سمجھے کہ کافر چونکہ مخلوط نظام تعلیم میں مرد عورت کے تصور ختم کر کے دنیا میں بڑی ترقی کر رہا ہے, ہم بھی ترقی کریں گے تو مسلمان تو برباد ہو جائے گا.
اور اگر مصائب نہ ہوں تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے, وہ استدراج ہے جس کا انتقام فوری اور دفعی ہوتا ہے, جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص معصیت اور گناہ کے ساتھ کسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ جس چیز کی امید رکھتا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے.
گناہوں کے ساتھ کسی چیز کو حاصل کرے گا, چیز مل بھی گئی لیکن اس چیز کا فائدہ یہ نہیں اٹھا پائے گا, نقصان اٹھائے گا.
اور جس چیز سے ڈرتا ہے اس کے قریب ہو جاتا ہے. اس نے مسلمانوں کا گناہوں کے ساتھ ترقی اور کامیابی کی امید رکھنا اپنے کو اس سے دور کرنا ہے, اور کفار کی حرص کرنا ان کے قدم بقدم چلنا علاوہ بےغیرتی کے ناکامی کا بھی ذریعہ ہے. فارس اور روم کا فوجی دستور یہ تھا کہ جو لشکر غالب ہو جاتا وہ مغلوب جماعت کے سرداروں کا سر کاٹ کر تفاخر شہرت پسندی اور مسرت کے طور پر اپنے امیر کے پاس بھیجا کرتا. خلافت صدیقیہ میں جب روم سے لڑائی ہوئی تو مسلمانوں نے اس خیال سے کہ ان لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے جو یہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں, ایک شامی سردار کا سر کاٹ کر حضرت عقبہ بن عامر کے ساتھ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا. جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا. حضرت عقبہ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین, وہ لوگ بھی یہی معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, کیا فارس اور روم کی سنتوں اور طریقوں کا اتباع کیا جائے گا؟ میرے پاس کبھی بھی کسی کا
دشمنی کے اندر بھی ان کی نقل نہیں اتارنی. اگر وہ دشمن بھی مسلمانوں کا ایسا کرتے ہیں, ہم نے نہیں کرنا, ہم نے یہ دیکھنا ہے ہماری نبی کی سنت کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہم تو خوشیوں کے اندر اور نہ جانے کن کن چیزوں کے اندر ان کی نقالی کرتے, اور صرف نقالی نہیں کرتے اس میں عزت سمجھتے.
ہم لوگوں کو اتباع کرنے کے لیے اللہ کی کتاب اور رسول کافی ہے, اگرچہ فقہ نے بعض نصوص کی بنا پر اس کی اجازت دی ہے مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس کے موافق نہ تھی, اس نے منع فرما دیا. اور عقبہ کو اس پر تنبیہ فرمائی کہ فارس اور روم کے فعل سے دلیل حاصل کیوں کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شام تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ کچھ گارا پانی آ گیا, آپ اونٹ پر سے اتر گئے, موزے نکال کر شانے پر رکھ لیے اور اس میں گھس کر اونٹ کی نکیل ہاتھ میں پکڑ لی, وہ ساتھ ساتھ تھا. حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ آپ نے ایک ایسی بات کی کہ شام والے تو اس کو بڑی ذلت کی چیز سمجھتے ہیں, میرا دل نہیں چاہتا کہ اہل شہر آپ کو اس حالت پر دیکھیں. آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا کہ ابو عبیدہ تمہارے علاوہ کوئی دوسرا شخص ایسی بات کہتا تو میں عبرت انگیز سزا دیتا. ہم لوگ ذلیل تھے, حقیر تھے, اللہ جل جلالہ نے اسلام کی بدولت عزت عطا فرمائی.
دیکھو یہ مسلمانوں کا خلیفہ کہہ رہا ہے, مسلمانوں کا حکمران کہہ رہا ہے, پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت کرنے والا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں عزت کس سے ملی ہے؟ اسلام سے. اور آج نہ مسلمان کے غریب کا یہ ایمان ہے, نہ امیر کا ایمان ہے, نہ رعایا کا ایمان ہے, نہ حکمران کا ایمان ہے کہ اسلام سے ہمیں عزت مل سکتی ہے. آپ تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام ہمارے لیے رکاوٹ بن رہا ہے. اسلام پہ چلیں گے تو اسکول کیسے چلے گا, یونیورسٹی کیسے چلے گی, بازار کیسے چلے گا, مارکیٹ کیسے چلے گی, عدالت کیسے چلے گی, ایمان کیسے چلے گا, حکومت کیسے چلے گی, اسلام کے ساتھ کیسے چل سکتا ہے؟ ہم تو پھر وہی پرانے لوگوں میں چلے جائیں گے.
بس اب جس چیز سے اللہ نے عزت دی اس کے سوا کسی چیز کے ساتھ عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ جل شانہ کو ذلیل کریں گے.
دیکھیے آج ہم ذرا سوچیں نا کہ آیا اسلام پہ چلنے میں ہم اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں؟ ہم نے سمجھ دیا گاڑی ایسی ہو تو عزت ہو جائے گی, اسٹیٹس ایسا ہو جائے تو عزت ہو جائے گی, گھر ایسا بن جائے تو عزت ہو جائے گی, ہاں زندگی کا رہن سہن ایسا ہو تو عزت مل جائے گی, لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ اسلام پہ چلنے سے مجھے عزت ملے گی.
حقیقتاً مسلمان کے لیے اصل عزت اللہ کے یہاں کی عزت ہے, اور دنیا والوں کے نزدیک اگر ذلت ہوئی بھی.
اچھا ایک اور بات ہے یار, آپ بولیں گے نہیں اسلام پہ چلیں کہاں سے عزت ملے, سب برا بولا کہیں گے. اچھا ایک بھنگی کا ہے صاحب, مجھے آپ میرے دل سے آپ کی کوئی عزت نہیں ہے, آپ کیا کہیں گے؟ ارے 100 بھنگی مل جائے تب بھی مجھے تمہاری عزت کی ضرورت نہیں, ایسے بولیں گے نا, ایسا ہی بولیں گے نا. مطلب بھنگی کہہ دے صاحب آپ میرے دل سے اتر گئے, آپ کی میرے دل میں کوئی عزت نہیں ہے, آپ کیا بولیں گے؟ تیرے جیسے ہزاروں بھنگی اکٹھے ہو جائیں مجھے تمہاری عزت کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر کوئی اسلام کی وجہ سے ہماری عزت نہیں کرتا تو ایسے بھنگیوں کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے بھنگیوں کی؟ ہمیں تو اللہ کی عزت کرانی نا بھائی, ہمارا اللہ ہماری عزت کر رہا ہے, اللہ کیا ہماری عزت ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور کی عزت کرانے کی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم اللہ کے بڑے معزز ہو, اور کیا چاہیے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ لوگوں میں عزت تلاش کرتے ہیں اس کی تعریف کرنے والے اس کی مذمت کرنے والے بن جاتے ہیں.
گناہ کر کے عزت تلاش کرو گے تعریف کرنے والے بھی تمہاری برائیاں کرنے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, دیکھتے نہیں ابھی دوست نے برگر ساتھ کھایا پھر دوسرے کے ساتھ گیا اس کی برائی کرنا شروع کر دی. ہاں اس کی خاطر گناہ کیا اسی کو اللہ رب العزت نے اس کا دشمن بنا دیا.
اس لیے مسلمانوں کے لیے ترقی کا راستہ, عزت کا راستہ, زندگی اور دنیا میں آنے کی غرض صرف اللہ کی رضا اس کی مرضیات پر عمل ہے.
جزاکم اللہ, اللہ کرے بس یہ ہمارے اندر آ جائے. عمل میں تو کوتاہیاں ہوں گی لیکن کم از کم ہمارا یہ یقین تو ہو جائے کہ ہماری عزت کا راستہ صرف اسلام ہے, ہماری کامیابی صرف دین میں, ہم دنیا آخرت میں کامیابی صرف دین پہ چلنے سے حاصل کر سکتے, یہ سبق تو پکا ہو جائے, یہ سبق پکا ہو جائے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے بھائی. تو وہ جو میں نے پہلے تقریر کی تھی ابھی آخر تک یاد ہے یا پھر بھول گئے؟ ہاں ہاں بھائی اللہ آپ سے راضی ہو, آرام فرما لیں, تلاوت کر لیں. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ, جزاکم اللہ.